حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتخرهم تطهيرا سيما أبي عبد الله الحسين الذي قتل بكربلاء عطشانا أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دار محمد آل محمد صلوات ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اہل معرفت نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک سالک ہے اللہ کہ اللہ کے راہ میں یہ چل رہا ہے، اور ایک مجذوب ہے. ہم وہ مسلمان ہیں جو ظاہراً اللہ کی راہ میں ہم چل رہے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، ظاہراً دین پہ عمل ہم کرتے ہیں، لیکن وہ شوق، وہ عشق، وہ آنکھوں میں ایک چمک، وہ دل میں ایک بے قراری، وہ دل میں ایک تڑپ، اس کو ہم اپنے اندر محسوس. نمازی بہت ہیں، آپ دیکھیں اذان کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ سالک بہت ہیں اللہ کے راہ میں چلنے والے. ظاہراً تمام مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ عشق کیوں نہیں ہے، وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ کہ سلوک کے ساتھ یہ ایک راہ چلتا ہے انسان، لیکن ایک انسان کے چلنے کا طریقہ اور ہے، یعنی سالک وہ ہے کہ جو چلتا ہے، لیکن جس کے اندر جذبہ ہو وہ شخص ہے جس کو لایا جاتا ہے، جس کو کھینچ کے لایا جاتا ہے. مثلا موسیٰ کے بارے میں ہے کہ موسیٰ خود میقات کی طرف آتا تھا پروردگار سے ملنے کے لیے، سالک تھا، لیکن پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ نبی وہ ہے جسے خود خدا سیر دیتا ہے عالمین میں. ایک درود دے دے محمد و آل محمد. انسانی نفس کی ایک بہت بڑی کیفیت شوق ہے، یاد رکھیں، شوق بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ شوق ختم ہو جائے، یہ تمام زندگی مادی ہماری کس چیز پہ ہے؟ کہ میں نے اشارہ کیا انسانی روح کو کشف کرنا ہمارا کام ہے، روح کے اندر جو خصوصیات ہیں اس کو کشف کرنا ہمارا کام ہے. بہت سے ایسے آپشنز ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک اس کو ایکٹیو نہیں کیا، ان ایکٹیو ہے، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. حتی ائمہ بھی اپنے درسوں میں اور اپنے اصحاب کے ساتھ ملاقات میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بس آپ نماز کی کیفیت دیکھیں، ان کیفیتوں کو اپنے اندر ایجاد کریں. اس کیفیت کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. انسان فقط جاننے سے نہیں چلتا، جب تک وہ جاننا وہ علم حس میں بدل، وہ حس ایجاد کرنا ہے. مثلا نماز کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں، بہت اس جملے پہ آپ امام کے غور کریں. امام فرماتے ہیں نماز میں جب تم کھڑے ہوتے ہو، کس کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ؟ مثلا ائموں کے بارے میں جب وضو کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا تھا، ہاتھوں میں کپکپی آتی تھی. امام حسن مجتبی کے بارے میں، خب یہ ضرور روح میں کوئی کیفیت ہے، کوئی حص ہے، ان میں ایکٹیو ہے، بعض میں ایکٹیو ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ مولا جب آپ وضو کرتے ہیں، اب آپ اس جملے پہ غور کریں، مولا کی اس سینس کو اپنے اندر ایجاد کریں، جب تک یہ حالت ہمارے اندر ایجاد نہ ہو ہم اس شوق کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے. امام سے فرمایا آپ جب وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، ہاتھ آپ کے کامنے لگتے ہیں. امام کا آپ جملہ غور کریں، اس کو معرفت کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہ حس کس طرح ایکٹیو ہے ہمارے امام کے اندر، کہ امام چاہتا ہے کہ میرے اصحاب، میرے ماننے والے مجھے دیکھ کے یہ حس ان کے اندر بھی ایجاد ہو. فرمایا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، تو امام کا جملہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھو میں کس کے مقابل جا رہا ہوں. اللہ کے مقابل جانا کوئی معمولی کام ہے، کوئی معمولی کیفیت ہے، اس خدا کے مقابل میں جانا اللہ اکبر. لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں ایجاد ہوتی؟ ہم بھی اللہ کے مقابل میں صبح کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ہم بھی اللہ کے مقابل میں صبح دوپہر کو کھڑے ہوتے ہیں نماز ظہر کے لیے، نماز عصر کے لیے، لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آپ اماموں کی اس کیفیت کو دیکھیں. مثلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جب سجدے میں ہوتے تھے، اب روایت دیکھیں، ہمارے اوپر بعض چیزیں بہت باری ہیں، ہم اگر قرآن کی تلاوت کریں دو تین چار صفحے کے بعد تھک جاتے ہیں، انسان بند کرتا ہے. نماز میں سجدے کے دو تین منٹ بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن آپ امام زین العابدین کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا صفا ہے، کیا نورانیت ہے، کیا جذبہ ہے، کیا کشش ہے امام کے نفس کے اندر. راوی کہتا ہے کبھی ہم امام کو دیکھتے تھے کہ امام نماز صبح کے بعد سجدے میں ہوتے تھے دوپہر تک. اللہ ہو، عجیب کیفیت ہے. سجدہ بہت عظیم چیز ہے، اور نماز ظہر عصر پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر سجدے میں ہوتے تھے، مغرب تک، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں ہوتے تھے، نماز شب تک، کبھی امام کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، اصحاب کہتے تھے یا ابن رسول اللہ آپ تھکتے نہیں، تو امام فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ 24 گھنٹے ایک لحظہ ہے میرے لیے، گزر زمان کا مجھے علم نہیں ہوتا، یہ کیسا، ورنہ ہمارے لیے وقت کٹنا مشکل ہے کہ نہیں، ہمارے لیے زمان کا گزر کس قدر سخت ہے، کبھی وقت ہم سے نہیں گزرتا، راتوں کو تڑپتے رہتے ہیں، دوپہر کا وقت نہیں گزرتا، صبح کا وقت نہیں گزرتا، کبھی زمان ہمیں لمبا محسوس ہوتا ہے، لیکن امام کی کیفیت آپ دیکھیں، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جیسے تھک گیا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ صبح سے اگلے صبح تک اگر میں سجدے میں ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک لحظے کے لیے سجدے میں، یہ حقائق ہیں، ہاں ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم نے عبادت کو ظاہر تک رکھا ہے، ہم نے عبادت کو توضیح المسائل کی حد تک رکھا ہے، وضو کرتے ہیں توضیح المسائل کے مطابق، توضیح المسائل در حقیقت ظاہر شریعت ہے، توضیح المسائل کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے حقیقت دین تک پہنچے، اگر انسان حقیقت تک نہ پہنچے اس کے لیے باطن کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے، اسی لیے نماز بہترین ایک وسیلہ ہے، کیونکہ نماز میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہے، مولا علی علیہ السلام کے ایک جملہ ہے، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد، اس طرح اگر ہم رہیں، اگر وہ شوق پیدا نہ ہو، اگر وہ نشاط ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا، یہ نشاط معمولی چیز ہے کہ میں نے کل اشارہ کیا، اللہ تبارک کی روش میں ذکر کرتا ہوں، ہمارے اندر یہ شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہ نورانیت کیوں نہیں پیدا ہوتی، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اسی وجہ کو علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میرے اندر نورانیت پیدا ہو، نورانیت معمولی چیز نہیں ہے، ہاں اللہ کی عظیم، گھر دینا، پیسہ دینا، یہ دینا فقط اللہ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اصلی نعمت نور عطا کرنا ہے، شوق عبادت عطا کرنا ہے، لذت عبادت عطا کرنا ہے، لذت مناجات عطا کرنا ہے، جب امام سے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کیفیت کو ایجاد کرنے کے لیے کہ علامہ طباطبائی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ میں ان منازل کو کس طرح طے کروں شوق کے ساتھ، میرے اندر واقعا عبادت کے شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، یہ آنکھ اور کان بہت دو وسیلے ہیں ہمارے سب سے اکثر علوم کا مرکز اور وسیلہ آنکھ اور کان، یہ دیکھیں آنکھ سے آپ، یہ نور، یہ پنکھا، یہ حرکت، یہ انسان، یہ رنگ، یہ سب میرے آنکھوں کے ذریعے سے میرے دل میں اس کا اثر ہے، ہاں یہ نور میرے آنکھوں میں پڑتا ہے، اس کا اثر میں اپنے نفس میں محسوس کرتا ہوں، ایک برا منظر دیکھتا ہوں اس کا اثر میرے دل میں ہوتا ہے، علامہ طباطبائی کان سے کبھی کوئی آواز سننے کے بعد انسان کے روح میں ایک تراوت آتی ہے کہ نہیں، بعض لوگ موسیقی سنتے ہیں، غمگین موسیقی سننے کے بعد وہ غم کے عالم میں چلا جاتا ہے، اس آواز کا اثر کہاں پڑ رہا ہے اس کے، یہ اثر اہم ہے، اسلام اس اثر کو ایجاد کرنا چاہتا ہے ہمارے دلوں میں، سمجھ گئے، اس اثر کو ایجاد کرنے کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی کے روش، علامہ طباطبائی بہت بڑے فیلسوف عارف، ان راستوں کو طے کیا ہوا ان ہستیوں نے، کہ میں نے کل اشارہ کیا علامہ طباطبائی کی زندگی کے بارے میں، علامہ طباطبائی نے جملہ فرمایا، دیکھیں یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا بہت اہم ہے، ورنہ آپ ظاہری طور پر ہم مسلمان رہیں گے، لیکن کبھی اس شوق کے ساتھ ہم عبادت کر نہیں پائے. علامہ طباطبائی کے شاگرد فرماتے ہیں کہ جب استاد نماز میں کھڑے ہوتے تھے مستغرق تھے خدا کے ذکر میں، یعنی جو بھی ان کو نماز کے حالت میں دیکھتا گھنٹوں کھڑا رہے، آغا تو تھکنے کی دور بات، دیکھنے والا بھی نہ تھکتا. اللہ اکبر، یعنی اس قدر خدا کی ذکر میں اور یاد میں مستغرق ہے، غرق ہے، کہ خود تھکنا تو دور کی بات، دیکھنے والا بھی نہیں تھکتا. علامہ طباطبائی نے ایک بہترین طریقہ بتایا، اگر آپ لوگ اس راہ کو طے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرش سے عرش تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیر کرنا چاہتے ہیں، آسمانوں میں سات آسمان اور زمین خدا نے بنائے ہیں، ہم تو ابھی لاہور سے باہر، ہم تو ابھی اس زمین سے اوپر نہیں گئے. جبکہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہارے نفسوں میں بھی تمہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اس سیر کے لیے کون تیار ہے؟ ان منازل کو طے کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کون پہنچنا چاہتا ہے؟ اس کیفیت کو دیکھیں. اس طرح آغا فرماتے ہیں اگر تم ان، یہ ابتدا ہے، اگر کوئی شروع کرنا چاہے، اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ بننا چاہے، اگر کوئی چاہتا ہے وہ جذبہ الہی کو اس کا دل کیچ کرے. ہاں جی، ہمارے دل کا کنیکشن ذرا کمزور ہے، کنیکشن ہے لیکن سگنل بہت کمزور ہے، لیکن عرفا کے سگنل اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے. درود بھیجے محمد عالم. فرماتے ہیں اپنے خیال کو کنٹرول کرو. دیکھیں آغا طباطبائی اسی طرح نہیں پہنچے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں سے شروع کریں؟ بہت سے لوگ آگے ورد و ذکر و معلوم نہیں کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن البتہ کچھ راستے خاص ہیں، اس میں استاد کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے جوان ہیں جن کے دل میں عبادت کے شوق ہے، عبادت کا جذبہ ہے، وہ اس راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہم سٹارٹ کہاں سے کریں، ابتدا کہاں سے کریں. آغا نے فرمایا، یہ آغا طباطبائی کا طریقہ تھا. آغا طباطبائی فرماتے تھے اگر تم اس راہ میں قدم رکھنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے خیال کو کنٹرول کرو. اللہ علیہ، کیونکہ جو خیال میں آئے اس کا ڈائریکٹ اثر کہاں پڑتا ہے؟ اور دل احساسات کا مرکز ہے، عقل انسان کو نہیں چلاتی، اس کا دل انسان کو، جو حس انسان کے اندر پیدا ہو انسان اسی حص کے مطابق آگے بڑھتا ہے. علامہ طباطبائی فرماتے تھے اگر تم اس راہ میں قدم رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آنکھ اور اپنے کان کو کنٹرول کرو، کہ یہ دو سب سے بڑے ذریعہ ہیں آپ کے دل میں معلومات داخل ہونے کا. ہاں جی، خیال کو ہر چیز نہ سوچو. ہم سوچتے ہیں، ہم ہر چیز سوچتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. بہت سے دلوں کی سختی کی وجہ خیال کا کنٹرول، ہر چیز کو خیالوں میں سوچتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. یہ سائنسی طور پر اثر ہے، تکوینی طور پر اس کا اثر ہے ہمارے دل میں. آغا نے کہا تم ہر چیز کو نہ سوچو، کنٹرول کرو. کہا جس طرح دل بہت عظیم جگہ ہے، خدا نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے، جس طرح آپ اپنے گھر کے باہر چوکیدار رکھتے ہیں، محلے میں چوکیدار رکھتے ہیں، آپ ہر کسی کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، تو کس طرح ان دو دروازوں سے ہر کسی کو اپنے گھر میں گھسنے دیتے، وہ بھی دل کے گھر میں. ہاں جی، کوئی چور بھی آ سکتا ہے، کوئی قاتل بھی آ سکتا ہے، کوئی غلط بھی آ سکتا ہے، اس کا اثر جب دل پہ پڑے. امیر المومنین نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے. مسئلہ دل کا ہے، یاد، یہ دل نہیں بن رہا ہمارا، یہ دل تیار نہیں ہو رہا، اس لیے شوق نہیں پیدا ہو رہا، وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، وہ حرکت ہمارے اندر نہیں آ رہی. دلوں میں ایک عجیب بیزاری سی ہے، دلوں میں ایک عجیب کیفیت سی ہے، دل نہیں تیار ہو رہا. دل کو تیار کرنے کے لیے فرماتے ہیں خیال کو کنٹرول کرو، آنکھوں کو کنٹرول کرو، کان کو کنٹرول کرو. مولا علی اپنے ایک جملے میں کیا فرماتے ہیں، ما جفت الدموع، یہ آنکھیں کیوں خشک ہوتی ہیں؟ کہا ایک عارف کے لیے دردناک ترین منظر کب ہے؟ جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا. اللہ کی عظیم عنایات میں سے انسان پہ یاد، ایک آنسو کے لیے کیا کچھ. حتی اصحاب آتے رونے کے لیے، یعنی امام کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، بہت کوشش کرتے ہیں. حتی امام، کیونکہ آنسو آنا اللہ کے نظر کی علامت ہے. اللہ ہوئی، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ پر نظر کرم. امام نے فرمایا ما جفت، یہ آنکھیں کیوں خشک ہیں؟ ما جفت الدموع، تمہارے آنسو کیوں خشک ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے. مولا فرماتا ما جفت الدموع الا لقسوت القلب، اس لیے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. دل سخت ہو جائے، دل کیوں سخت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کیونکہ تم ہر چیز کو آنکھ اور کان سے اپنے دل میں، ہر برے احساس کو، آنکھ ایک برے منظر کو دیکھتا ہے، ایک شہوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ شہوت کی کیفیت اس قدر اثر کرتی ہے کہ شاید سال تک ایک انسان کے دل پہ اس شہوت کا اثر قائم رہے اور اس کا دل کیا رہے، سخت رہے. ما جفت الدموع الا لقسوت القلب، اور دل کیوں سخت ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا تمہارے دل اس لیے سخت ہوتا ہے، لکثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اللہ، ہم اصلا متوجہ نہیں ہیں اس نقطے کی طرف کہ میں نے کل اشارہ کیا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں نماز میں آپ کو لذت محسوس نہیں ہو رہی، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مریض ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ایک روش ہے. ہم روایت میں، ہمارے اولیاء نے، عرفاء نے، بزرگان نے ہمیں اس کی طرف تاکید کی ہے کہ تم اگر چیک کرنا چاہتے ہو کہ تم مریض ہو یا نہیں، تو تم نماز میں خود کو چیک کرو. اگر نماز میں لذت محسوس کرو تو سمجھو کہ تم ٹھیک ہو، اگر نماز میں لذت محسوس نہ کی تو سمجھو کہ تمہارا دل مریض ہے. درود محمد و آل محمد. اسی لیے ایک کام کریں، رات کی تاریکی بہترین ایک وقت ہے مناجات کی. ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں، یہ رات کی تاریکی بہت کچھ عطا کرتی ہے. یاد، یہ تاریکی بہت عجیب چیز ہے، خلوت شب اور تاریکی شب. اللہ اکبر. خدا قرآن میں پیغمبر اکرم سے خطاب فرماتا ہے، آپ نے اگر ان عظیم معارف کو لینا ہو، ان عظیم حقیقتوں کو لینا ہو، تو آپ کے لیے بہترین رات ہے. خدا نے قرآن میں پیغمبر سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا، اس دل کو تو تیار کرے نا، یہ دل تیار رہے. کیونکہ خدا نے بھی قرآن میں کیا فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولادیں فائدہ پہنچائیں گی، بلکہ جس چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا وہ کیا ہے، یہ عجیب ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو انسان سالم دل کے ساتھ خدا کے پاس آئے. خدا بھی قبول سالم دل کو کرتا ہے. خدا قرآن میں پیغمبر سے فرماتا ہے رات کی تاریکی بہترین چیز ہے، اس میں سجدہ بہترین چیز ہے. دل کو نرم کرو، دل میں نورانیت پیدا کرو، دل میں نشاط پیدا کرو. خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، خدا چاہتے پیغمبر تیار ہو. اگر آپ ان عظیم علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہر چیز کتاب میں یا ظاہری یا استاد کے پاس بیٹھ کے نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، وہ تاریکی میں، وہ خلوت میں، وہ مناجات میں خدا عنایت فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کر رات میں. اللہ اکبر، رات کے وقت قیام کر. ہم تمام رات سوئے رہتے ہیں. تمام اولیاء کو اگر اللہ نے عنایت کی ہے تو وہ رات کی تاریکی اور سحر کے وقت میں عنایت کی ہے. یاد رکھیے، بہت سے ہمارے محرومیوں کا سبب کیا ہے؟ محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم سحر کے وقت خواب میں ہیں، ہم رات تمام رات سوئے رہتے ہیں. خدا نے قرآن میں پیغمبر سے فرمایا، کیونکہ آگے کی آیت میں آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہوگا، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑا رہ، قیام کر، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے سو جا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن. کہا اگر قرآن پڑھنا ہے تو رات کے وقت پڑھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ کے. کیوں؟ خدا آگے فرماتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. فرمایا اے نبی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرا نور تجھ پہ نازل ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے دل میں آئے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بہترین احساسات کا مرکز تیرا دل بنے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تمام دن تو خوش رہے، تو ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے، تو ہر مشکل کو آرام سے برداشت کر سکے، تو دشمنوں کو شکست دے سکے، تو فرمایا ایک کام کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ قول ثقیل کو، یعنی وہ عالی ترین مطالب جو خدا کے پاس ہے، جو نازل نہیں ہوتا مگر جب تک ہمارے دلوں میں طہارت نہ ہو. اللہ ہو، یہ طہارت نہ ہونے سے ہے. کہا اگر تو ان حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر تو ان حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہے، تو خدا نے فرمایا کہ تجھے رات کے وقت قیام کرنا پڑے گا. راتوں کو اٹھو، نماز شب بہترین وسیلہ ہے دل کو نرم کرنے کی، دل کی نورانیت کے لیے. امام فرماتے ہیں بہترین راز و نیاز ہے خدا کے لیے، حتیٰ یہ اس قدر اہم ہے کہ خدا نے قرآن کیا فرمایا، فتحجد بھی نافلہ عسى ان یبعثک ربک مقاما. ایک مقام ہے مقام محمود، کہ مفسرین فرماتے ہیں اس مقام محمود کیا ہے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ مقام جو پسندیدہ ہے خدا کے پاس. کہا اے نبی، خود بھی اور مسلمانوں سے بھی اور اپنے ماننے والوں سے بھی کہہ دو، اگر اس مقام محمود تک تم پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، وہ نماز شب ہے. اللہ علیہ وسلم. نماز شب بہت توفیقات خیر انسان کے لیے لاتا ہے، حتی یہاں تک کہ امام کیا فرماتے ہیں نماز شب کی حقیقت کے بارے میں، فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو نماز شب پڑھے اور یہ کہے کہ میں دن میں بھوکا رہا، امام فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ، یہ رزق کا سبب ہے، یہ نورانیت دل کا سبب ہے، یہ خدا کے قرب کا سبب ہے. حتیٰ انسانوں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، میں آپ کو آسان کروں نماز شب، فرمایا اگر تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو خدا انسان کو آگے لانا چاہتا ہے، خدا انسان کو ان مقامات تک پہنچانا چاہتا ہے، آسان سے آسان کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ انسان تیار، دل تیار کرو. فرمایا اگر تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا اسی بستر پہ لیٹ کے پڑھو. اللہ، کیونکہ میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دینا چاہتا ہوں. خدا دے رہا ہے لیکن ہم لینے کو تیار.
رحمت للعالمین.
فرمایا اگر تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، اگر اس سے بھی سخت ہے فقط الحمد پڑھ، سورہ پڑھنے کی ضرورت، انسان بغیر سورہ کے لیٹ کے، یہ قبلہ ہے جسم یوں قبلے کی طرف، ہاں جس طرح مردے بام رکھتے ہیں پہلو پہ لیٹ کے اسی بسترے میں، قربان خدایا تیری عنایت پہ، خدا ہمیں عنایت کرنا چاہتا ہے، ورنہ انسان ظاہراً کسی کے سامنے نہیں لیٹتا، پاؤں نہیں پھلاتا، وہ بھی باعظمت خدا کے سامنے، اور خدا اس قدر انسان کو عنایت کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں گرچہ بے ادبی ہے تو پھر بھی لیٹ کے پڑھ نماز، میں حاضر ہوں تجھے دینے کے، لیکن یہ انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حس کو اس دل کو تیار کرنا، اللہ اکبر، یہ دل مرکز ہے، یہ دل اگر مر جائے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، خدا قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا فتبع اللہ علی قلوبہم، بعض آیات میں خدا کیا فرماتا ہے، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ڈرے انسان اس وقت اگر انسان کے دل پہ مہر لگ جائے، اللہ اکبر، فرمایا اگر 40 سال کی عمر انسان کراس کر جائے پھر اس کا دل نرم ہونا بہت، یہ جوان اپنے زندگی کی قدر کرے، اگر 40 سال کی عمر گزر جائے بڑھاپے کی طرف انسان بڑھے، اگر ان صفات کو اس دل کی سختی کو اس نے ساتھ رکھا ہو، 40 کے بعد اس انسان کے لیے دوبارہ نورانیت کی طرف پلٹنا بہت سخت ہے، لیکن جوان کا دل ہمیشہ تیار ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ کوشش کرو جب بھی کسی کام کو انجام دو، یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایک کام انجام دینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ایک کام کے تم عادی ہو جاؤ، ایک عمل تمہارے لیے آسان ہو جائے تو اس کے لیے نسخہ دے رہے ہیں اولیاء الہی ائمہ، یہ حدیث ہے کہ تم جب بھی کسی کام کو انجام دو 40 دن ضرور اس کام کو، کیونکہ 40 دن کے بعد انسان کے لیے وہ کام اس کی عادت میں آ جاتی ہے، فرمایا اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ 40 دن ایک عمل خدا کے لیے انجام دیا، اس دل سے چشمے نہیں پھوٹتے ہمارے، اس دل سے شوق پیدا نہیں ہوتا، اس دل سے نورانیت، کیونکہ نور کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، فرمایا تم ایک عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے انجام دو، کوشش کرو، نماز اول وقت، مثال دے رہا ہوں کہ یہ آیہ بھی جو میں نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز میں خشوع کے ساتھ ہے مومن، فرماتے ہیں یہی نماز میں سے، آپ ذرا 40 دن اس کی عادت کریں، وہ بھی نماز اول وقت، ایک عجیب روایت ہے، ایک عجیب روایت ہے، امام سے بہشت میں جانا کوئی نہیں کہہ سکتا میں اپنے عمل کے بل بوتے پر بہشت میں جاؤں گا، کیونکہ ہمارے عمل میں نقص بہت ہے کہ نہیں، اگر کوئی بہشت میں جائے اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن یہ روایت، اگر خدا عدالت کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کرے ہم میں سے ایک بھی بچ نہیں پائے گا، بچ پائے گا، ایک گناہ کے ساتھ انسان ڈھیر ہو جائے گا اسی وقت، ہے کہ نہیں، کتنا وہ فضل کر رہا ہے، کتنا وہ کرم کر رہا ہے، فرمایا بہشت قیامت کے دن تم اللہ کے فضل سے، عنایت سے، اس کی معافی سے بہشت میں جاؤ گے، لیکن فرمایا جو نماز اول وقت پڑھتا ہے وہ اللہ کے عدل سے بہشت میں جائے گا، اللہ اکبر، ایک درود بھیج محمد عالم، ایک دفعہ پھر درود بھیج محمد، نماز اول وقت، دنیا چاہیے، نماز بہترین کیفیت ہے، اس کیفیت کو ایجاد کرنے کی، کہ میں اس جملے کی طرف آ رہا تھا، دنیا چاہیے نماز اول وقت، کاروبار میں غصہ چاہیے، نماز اول ہے اللہ اکبر، دکان چھوڑ دی، ادھر ہی کاؤنٹر پہ جان مال بچھا، نماز اول وقت، حتی آپ توجہ سے بھی نہ پڑھیں اس کا اپنا عظیم. دنیا چاہیے، کاروبار چاہیے، ہر مشکل سے. ایک روایت اور عجیب ہے، یہ نماز اول وقت ہمارے ہر چیز کو ٹھیک کر دیتی ہے، یاد رکھیں. فرمایا اگر کوئی نماز کو اول وقت پڑھے، امام فرماتے ہیں یہ نماز بہترین عبادت ہے دل میں ان تمام احساسات کو ایجاد کرنے کے لیے، اور خدا سے رابطے کا بغیر واسطے کے رابطے کا ذریعہ نماز ہے. فرمایا اگر کسی نے نماز اول وقت کو اپنایا، یہ نہیں کہ آخر میں پڑھے، یعنی ٹائم کو نوٹ رکھے، زوال ہے 12:10 پہ، اصل نماز ظہر کا وقت، تو وہ ٹائم کو دیکھے، 12:10 پہ وضو کرے، 12:15 پہ اپنی نماز پڑھے. فرمایا جو ہمارے کاموں میں بہت گڑبڑ ہے کہ نہیں، کاموں میں، زندگی کے امور میں بڑے مشکلات ہیں، ایک کام انجام دیتے ہیں دوسرا خراب ہو جاتا ہے، دوسرے کے پیچھے جاتے ہیں تیسرا خراب ہو جاتا ہے، بعض امور ہمارے منظم نہیں ہیں، چاہتے ہو امام فرماتے تمہارے زندگی کے امور منظم ہو جائے، تمہارے کام میں نظم آ جائے، تمہارا ہر کام خود ترتیب سے ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ نا ہمارے کام اولویت کے ساتھ ہر کام اسی طرح انجام پائے، تو امام ایک نسخہ دیتے ہیں، ان نسخوں کو استعمال کرو، کبھی چیک کرو، 40 دن چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز اول وقت تڑپ ہو انسان کے اندر، اذان کے ساتھ تڑپ ہو، کہ امام اپنے شیعوں کی پہچان میں فرماتے ہیں، یا محب کے نشانے میں نہیں فرمایا، شیعہ کی پہچان میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو، اگر مولا آپ کے شیعوں کو کیسے پہچانے، فرمایا نماز کے اوقات میں پہچانو، کہ جب اذان ہو رہی ہو دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک آ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کے وقت ہے، خدا سے بات کرنے کا وقت، ہاتھ اوپر کر رہا ہے، جی پانی انتظام کرو. ہاں جی، فرمایا اگر ہمارے شیعوں کو آزمانا ہو نماز کے اوقات میں آزماؤ. فرمایا چاہتے ہو تمہارے امور منظم ہو، ہر کام وقت پہ ہو، زندگی کے تمام امور میں ایک نظم آئے، تمہارا کوئی کام رہ نہ جائے. ہاں جی، تو امام فرماتے اس کے لیے ایک کام کرو، تم نماز کا اول وقت پڑھو، اللہ تمہارے کام کو خود اولویت کے ساتھ تمام زندگی کے کام کو حل کر دے گا. ایک درود بھیجو محمد والا، اس سے اور عظیم نسخہ کوئی بھی نہیں ہے. حسن زندگی کے مشکلات میں، جی کے روڈ پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، گاڑی ہے، 12:10 سے سائڈ پہ روکو، پیچھے جان نماز رکھے، یہ ادائے ہیں آپ، خدا ان کو پسند کرتا ہے. نماز اول وقت، یہاں ایک آیت اللہ جواد ملک کی تقریزی، امام خمینی کے استاد تھے عرفان کی، اللہ اکبر، بعض جملات زندگی میں ایسے ہیں. ہاں جی، اللہ کے حضور حاضر ہونا، کہ یہاں مجھے واقعہ یاد آیا، کیونکہ نماز کا وقت یہ ہے کہ اللہ بندے کو پکار رہا ہے، اگر ہمارا باپ 2-3 دفعہ میں آواز دے اور ہم نہ سنیں، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ظہر سے 12:10 سے پکار رہا ہے، اے میرے بندے، میرے بندے، 12:10 سے پکار رہا ہے، اور یہ غروب کے نزدیک جا کے نماز ظہر ہو، بے ادبی ہے کہ نہیں؟ ایران میں ایک شخص تھا، یہ تیزی سے اذان کے ساتھ مسجد میں آتا تھا، اور بہت تیزی نماز اول وقت، حتی آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کیا آغا نماز میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، فرمایا نماز اول وقت جو آپ نے تاکید کی، اور آپ کے استاد آغا قاضی نے تاکید کی ہے، یعنی اگر کوئی تیز بھی پڑھے بغیر توجہ کے بھی پڑھے، اثر ہے؟ تو فرمایا ہاں اثر ہے. اللہ آغا جواد ملک کی تبریزی مسجد میں ہے نماز، ایک شخص ہمیشہ تیز آتا تھا پڑھ کے نکل جاتا تھا، اذان کے ساتھ تیزی سے آتا تھا، وضو کرتا تھا، اور ایک دن آوا کا غصہ آیا، یہ جو ہی اندر آیا تاجر تھا، آپ کو پتہ ہے تاجروں کو ہمیشہ جلدی تیزی سے آتے ہیں، دکان پہ جانا ہے 10-15، اگر نماز ظہر 20 منٹ 5 منٹ بڑھ جائے تو بعد آنا، میں نے کہا بعض لوگوں سے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز ذرا لیٹ ہو جائے 5-10 منٹ، آج 5 منٹ، حتیٰ بعض اس قدر دقیق ہے کہتے ہیں آج 3 منٹ ذرا لیٹ تاخیر ہو گئی، کہ 20 پہ ختم ہوتی جائے 23 پہ ختم، ہاں اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ 3 منٹ جو یہ مسجد میں بیٹھا رہا ہے کل آخرت میں اس کی کس طرح کام آئے گا۔ آپ اللہ کے لیے دکان کو چھوڑ کے مسجد میں آئے، اللہ آپ کے دکان کی اللہ کو فکر نہیں ہوگی، آپ اس کے لیے مسجد میں آئے ہیں، اللہ خود آپ کے دکان کو یہ معرفت ایجاد کرو، حتی درس میں، کبھی میں درس دیتا ہوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، میں کہ گھبراؤ نہیں 20 منٹ، آغا علی صاحب ہمیشہ آغا حسن کے دور سے فرماتے تھے، یہ مسجد کشمیریہ میں آپ دیکھیں ہر نماز ہو 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، آغا صاحب فرماتے تھے، آغا علی صاحب فرماتے تھے میں نے لوگوں کی اصلاح اسی 20 منٹ کے درس میں کیا ہے، میں نے کہا یہ 20 منٹ درس تم جو بیٹھتے ہو یہاں پہ، فکر نہ کرنا دکان کی، اس 20 منٹ کا اجر خدا تمہیں ایسا ادا کرے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
یہ شخص تیز آتا تھا نماز پڑھ کے نکل جاتا تھا۔ عرفا میں خاص حصہ ہے، وہ شوق نہیں ہے ہمارے اندر، وہ آنکھوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ وہ عاشقی کے جذبات نظر، ہر جگہ اپنی فکر ہے، کب تک خود پرستی، کب تک نفس پرستی، خدا کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ آغا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو یہ تکبیر کہا تو کیا کرتا ہے اتنی تیزی سے آ کے، یہ جملہ آپ سنیں کہ بعد میں آغا اس جملے کو ہمیشہ نماز پڑھنے سے پہلے تکرار کرتے ہیں، تو تیز آ کے نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، ذرا آرام سے طمأنینہ سے توجہ سے پڑھ، تو اس شخص نے جملہ کہا، میں اذان کے ساتھ فوراً آتا ہوں اللہ کے حضور میں حاضری دیتا ہوں اور اللہ سے یہ کہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ جملہ اس عارف کو ہلا گیا، کہا خدایا تیری نعمتیں کھاتا ہوں تو مجھے دیتا ہے، گرچہ میں تیرا جو بھی ہو، گندا ہوں، میلا ہوں، جو بھی ہو، پر تیرا بندہ ہوں۔ ہاں جی، بعض لوگ خدا کو ایسے ادائیں بہت پسند ہیں، یہ ایسی ادائیں کبھی دکھا جائے، کبھی ایسے خوبصورت الفاظ خدا کے حضور بول جائے، خدا ایسے احساسات آپ کے اندر ایجاد کرے گا۔ آغا دنگ رہ گئے، جھٹکا لگا، یہی جھٹکا ہمیں نہیں لگتا، یہ شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ کہا میں اس سے آتا ہوں اللہ کے حضور کے پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ آغا زندگی کے آخر تک جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، عارف بزرگ بڑا ولی، ساری دعائیں پڑھنے کے بعد کہتے خدا میں تیرا باغی، کبھی راتوں کو کہ خدا سے مناجات کرو، سجدہ کرو، ان میں نجات ہے۔ یہ کیفیت خدا اپنے خاص بندوں میں ایجاد کرتا ہے۔ نماز اول وقت، بس مولا کے جملہ اور اس کے بعد جمع کروں، وہ حس ہمارے اندر ایجاد نہیں ہو رہا، وہ کیفیت ہمارے اندر ایجاد اس کی وجہ گناہ ہے، اس کی وجہ بد اخلاقی ہے، اس کی وجہ غیبت ہے، اس کی وجہ گناہ ہے، یہ ذکر کروں گا ہر گناہ کے کیا اثرات ہیں، جیسے جیسے امراض ہم نے اپنے دل میں، ایک غیبت سے انسان 40 دن دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے قبولیت سے، حتیٰ جھوٹ جو ہم مذاق میں بولتے ہیں یہ ہمارے دل کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہے، آپ ایک بلند آواز میں، بہت بڑے ہمارے عارف تھے، گریا رونا ایک لذت، ایک دن بیوی کے ساتھ بلند آواز میں بات کی، آپ دیکھیں ہم نفس سے عمل کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ایک عمل ہمارے دل کی کیفیت کو 20 سال پیچھے پھینک دے، ایک نورانیت کو تاریکی میں، ایک نگاہ ہے حرام، 7 تک انسان کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے اس حرام اثر کے، گناہ کے اثر کو اپنے دل سے ظاہر کرنے کے لیے اس کو وقت لگانا پڑتا ہے، یا آگا گھر سے نکلنے والے تھے، جوراب نہیں مل رہا تھا، بلند آواز میں، عمل کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہمارا عمل ہے جس نے ہمارے دل کو سیاہ کر رکھا ہے، جس نے ہمیں سیاہیوں میں اور تاریکیوں میں نکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت کی لذت محسوس نہیں کرتے، جو عبادت کی لذت محسوس نہیں کرتا وہ انسان مریض ہے، امام فرماتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے نہیں رہ سکتے، اللہ سے راز نیاز سخت ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تلخی میں بلند آواز بلند کی بد اخلاقی کے ساتھ، اب وہ فرماتے ہیں غلطی بھی میری تھی، بیوی پہ آواز بلند کی، دنیا حساب کتاب ہے، ہاں یہاں ہر چیز حساب کتاب کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، کبھی ایک معمولی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے کینسر میں بدل جاتا ہے کہ نہیں، جہاد میں سوئی چبھ گئی تھی، کتنے ایسے لوگ انفیکشن ہو گیا، وہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہوا بعد میں جس میں کینسر میں بدل گئی انگلی، بہت سے ہے ایسے آپ نے سنا ہوگا، ایک وائرس انسان کے اندر آئے جگر کو تباہ ہو، یہ آنکھوں کے حرام نظر یہ وائرس سے بھی زیادہ کیا ہے، خطرناک ہے، ایک بلند آواز بد اخلاقی کے ساتھ انسان کے اندر کی اس پورے نورانیت کو تاریکی میں بدل دیتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے آواز بلند کی تو میں نے محسوس کی میرے اندر سے تمام نورانیت، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں وہ کیفیت نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے، طبیعت میں باریپن ہے، توجہ نہیں بڑھ رہی، رکوع میں وہ لذت نہیں ہے، میں محسوس کیا کچھ ہوا ہے، یہ لوگ ہیں، ہم تو اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں اصل پتہ نہیں ہے، ہم تو نماز میں لذت نہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ پریشان ہوں گے، آج میری نماز کی کیفیت کچھ اور ہے، آج میری سجدوں کی کیفیت کچھ اور ہے، کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، کوئی گناہ، کوئی وائرس، کوئی اثر تاریکی میرے اندر آئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایسی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، راتوں میں سجدہ کیا، گڑ گڑایا، رویا، خدایا یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مومنین اللہ بھی انسان کے خطا کی طرف اسے متوجہ کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جو بد اخلاقی کی ہم نے 25 سال تجھے پیچھے پھینک دیا، اور یہاں تو بیویوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، کیسے دل نرم ہوں، کیسے دل میں نورانیت آئے، کیسے عبادتوں میں لذت آئے، بس دو منٹ اور واقعا انسان تیار کرے خود، زندگی کا کوئی بھروسہ ایسا نہ ہو، تاریخ دل کے ساتھ ہم اس دنیا سے، خدا ہم سے پوچھے تجھے ہر چیز کا شوق تھا، سیر سپاٹے کا شوق تھا، کے ایف سی کا شوق تھا، فلان برگر کا شوق تھا، اس بریڈ کے کپڑوں میں شوق تھا، فلان گاڑی کے شوق تھا، اگر خدا ہم سے پوچھے آیا تجھے میرے ساتھ راتوں کو دو منٹ بات کرنے کے لیے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، کیا جواب دے؟ پوچھا اگر خدا پانچ منٹ دو تین منٹ نماز صبح تو جلدی جلدی پڑھتا تھا، میرا جی میرا بھی دل کرتا تھا تیری آواز سننے کو، عشق کرتا ہے ماں سے زیادہ، کبھی ماں کہتی ہے نا بیٹا بات کر تیری آواز سننے کو، حتی بعض مومنین کی حالت خدا عنایت نہیں کرتا، فرشتے کہتے خدا آیا یہ کب سے سال سے گڑگڑا رہا ہے، آپ خدا کی عشق کو دیکھیں خود سے، خدا نے اس کافر کو سوچنے ہی نہیں دیا، اس کو تو نہیں دے رہا، فرمایا جب یہ میری بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے مجھے میری محبت اور بڑھتی ہے، میں اس کی آواز کو اور دیکھا ہے ایسا رب، اگر خدا ہم سے پوچھے بس میں یہاں جمع کروں، آیت اللہ حسن دادا امونی فرماتے ہیں ایک دن میں نماز زہر کے بعد گھر آیا، عمل کا بہت اثر ہے یاد رکھیں، ایک گالی کا اثر ہے، ایک گالی دو سال انسان کو پیچھے کر دے، ایک گانا انسان کو، ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک غیبت، اور اکثر ہم مار کھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اپنے عمل کے حقیقت کا علم، آیت اللہ حسن زادہ عملی نام ہے، اب بھی زندہ ہیں، مریض ہیں، اللہ کو شفا عاجل عنایت فرمائے، تاریخ اسلام میں ایسی شخصیت نہیں آئی ہے جو 18 علوم میں صاحب نظر ہے، 18 علوم میں صاحب نظر ہے، فرماتے ہیں زہر کو گھر آیا نماز پڑھ کے تو دیکھا گھر میں بچے شور کر رہے تھے، سونے کا وقت تھا، میں نے انتہائی بلند آواز میں بد اخلاقی کے ساتھ بچوں کو ڈانٹا، فرماتے ہیں جب میں سونے لگا دیکھا مجھے نیند نہیں آ رہی، ایرانی دوپہر کو ایک گھنٹہ سوتے ہیں، آپ نے دیکھا آج کیفیت عجیب ہے، تو میں نے کہا بچوں کو میں نے ناراض کیا ہے، چھوٹے بچے بازار گیا مٹھائی لے کے آیا ان بچوں کو کھلایا، لیکن میں نے دیکھا بچوں کے چہرے پر پریشانی، تو میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے، چھوٹے بچوں کا دل تو چین نہیں آیا میرے دل کو، وہ فرماتے ہیں تو ان کے چین ان کے استاد، کبھی شاگرد جب بے چین ہو جائے تو اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اسی وقت نکل گیا، کچھ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا، فرماتے ہیں میں تہران گیا، تہران سے آمل، آمل کے رہنے والے ایران شہر، وہاں سے میں تبریز کی آمد تباتبائی کے باعث سے حسن الہی تباتبائی، وہی بہت بڑا ہے اور میرے استاد تھے، ان کی یہ کیفیت تھی تو اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ 18 علوم میں صاحب نظر ہے، کیمسٹری، فزکس، علم فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، فرماتے ہیں جب میں اپنے استاد کے در پہ یا دروازہ کھٹکھٹایا استاد نے حیران ہوا کہ تو قوم سے یہاں اچانک، خیر ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا دل ذرا پریشان ہے، اولیاء الہی ایک بد اخلاقی پہ بے چین ہے ایک دو دن سے، ان کی حالت دیکھ، فرمایا میں اندر گیا تو آغا نے اس، میں نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے آغا کو، آغا نے میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے استاد آغا سید علی قاضی میرے خواب میں آئے تھے، آغا قاضی کا بہت نام ہے، آیت اللہ بہجت کے استاد، 300 رفع کے استاد ہیں، فرمایا کہ کچھ دیر پہلے آغا قاضی کو میں نے دیکھا، اب معلوم نہیں مکاشفے میں دیکھا کہ وہ سال میں وفات ہو چکی تھی یا خواب میں، حسن زادہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے سامنے میرے استاد مجھ سے کہا آغا قاضی کو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ تباتبائی سے کہو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے ان منازل تک وہ پہنچ، ہم گھروں میں کس طرح بد اخلاق نہیں کرتے، کہتے میں ہل گیا اور میں سمجھ گیا کہ آغا قاضی نے اپنے میرے استاد کے ذریعے مجھے پیغام دیا ہے کہ تو جو فرش سے عرش تک پہنچنا چاہتا ہے، تو جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو جو قرب کے منازل کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے منازل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کہا بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بد اخلاقی کر کے، بیوی کو ڈانٹ کے گھر میں بد اخلاقی کر کے، کبھی بھی تو ان مقامات تک پہنچ نہیں سکتا. بس میں خلاصہ کروں، کوشش کریں وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو، وہ دل کی نورانیت پیدا ہو. اس کے لیے نرمی، بچوں کے ساتھ اخلاق، بیوی کے ساتھ اخلاق، گھر میں نرم انداز میں گفتگو، یہ سب مؤثر ہیں دل کی نورانیت کے لیے. ایام ایام عزائے عبد اللہ حسین علیہ السلام، اور یہ کیفیت شہداء کربلا میں ہے. اور عجیب ہے کیسے نورانی دل ہیں ان شہداء کربلا کے. زہیر نے لمحے میں چھوڑ دیا سب کچھ. اے زہیر، وہ کیا جذبہ تیرے دل میں آیا؟ تو حسین سے فرار اختیار کر رہا تھا. راوی کہتا ہے اس سفر میں زہیر کا بھی راستہ یہی تھا، کوفے کی طرف جا رہا تھا. دعا کرو کبھی ہماری زندگی کے جو قافلہ چل رہا ہے، کبھی کسی ایسے استاد سے ہمارا بھی واسطہ پڑ جائے، کسی ایسے ولی سے ہمارا بھی واسطہ پڑ جائے. اس چلتے زہیر تو بھاگتا تھا، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا امام حسین سے سامنا. فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک جگہ پہ پانی کی وجہ سے مجبوراً اسے ایسی جگہ خیمہ لگانا پڑا جہاں حسین کا خیمہ. اب یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں امام حسین مجھے نہ بلائے. عزاداروں، راوی کہتا ہے جو اس کا خادم ہے، کہ ہم خیمہ لگانے کے بعد ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ایک لقمہ ہم نے اٹھایا تھا اس طرح، لقمہ ابھی منہ میں نہیں رکھا، امام حسین کا قاصد آیا اور کہا اے زہیر، تجھے زہرا کے فرزند بلایا. وہ کہتا ہے سب حیران اپنی جگہ پہ کہ اگر پرندہ ہمارے سر پہ بیٹھے نہ ہلے، پرواز نہ کرے، حیران و پریشان. کبھی مومنہ ہو رہتے انسان کی نجات کا باعث. اس کی بیوی مومنہ تھی. جب یہ حیران تھا اس کی بیوی نے کہا اے حر، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ زہرا کا بیٹا تجھے بلائے اور تو سوچ میں پڑ جائے. عزاداروں، حر اٹھا اپنی جگہ سے، یا بعض روایت میں امام آئے اس کے پاس. ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تاریخ میں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن عزاداروں روایت میں ہے کہ جب امام کے خیمے سے نکلا اس کا چہرہ چمک رہا تھا. ایک لمحے میں کس جذبے نے اس کو پکڑ لیا ہے، کیا نور اس کے دل میں آیا ہے حسین کی طرف سے. عزادار لمحے میں ساری زندگی بھول گیا، بیوی بچے کاروبار، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، اپنے بیوی سے کہا تو چاہے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، چلی جا، یہ سارا مال دولت میرے تیرے لیے، اب میں کبھی حسین سے جدا ہونے والا نہیں ہوں. عزاداروں، یہی زہیر ہے شب عاشور. امام نے فرمایا میں بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ. تو زہیر نے کہا مولا ایک جان ہے، اگر 70 جان بھی ہوں آپ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہے. عزادار یا اصحاب امام حسین ہیں کہ عاشورا کے دن آپ نے سنا ہوگا زہر کے وقت جب امام نے نماز ادا کی تو کچھ اصحاب آگے کھڑے ہو گئے کہ امام کو تیر نہ لے، ان میں سے ایک زہیر نے کہیں بجلی ہے کہ جو زخمی حالت میں امام کے سامنے کھڑا ہے کہ میرے مولا کو تیر نہ لگے. یہ زہیر ہے کہ جو شہید ہوا، اور آج ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا زہیر ابن قیم، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء شہداء کربلا کی زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں. عزاداروں، اور ایک اور صحابی امام کا حبیب ابن مظاہر ہے، کوفے میں آیا اپنی داڑھی کو خضاب لگانے کے لیے، تو مسلمین نے اس سجدہ نے کہا کہ اے زہیر، اے حبیب، اب خضاب لگانے کا وقت نہیں ہے، اپنے خون سے خضاب لگانے کا وقت ہے۔ عزادارو، دو نو محرم کو روایت میں ہے حبیب کربلا پہنچا ہے۔ جب حبیب کربلا پہنچا تو عزادارو، بی بی سکینہ ہمیشہ اپنے بابا سے پوچھتی تھی، بابا کیا آپ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ دشمن کے مدد کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو، بیٹی ہے، دل نازک ہے، باپ سے محبت ہے۔ عزادارو، فرمایا ہمارے مدد کرنے والے بھی آئیں گے۔ عزادارو، کیا دیکھا؟ نو محرم کو دو سوار آئے، قوم ہے، ایک حبیب ہے، ایک مسلم ہے۔ عزادارو امام کی خدمت میں آئے، امام نے ان دونوں کو سلام کیا، امام کی خدمت میں سلام عرض کی، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم حبیب کو دو دفعہ سلام کرتے ہیں، کیونکہ حبیب کی قبر امام کے دروازے پہ ہے، جہاں ہم وارد ہوتے ہیں قبر امام حسین پر، جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں، نکلتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں، باقی سب کو ایک دفعہ سلام کرتے ہیں، حبیب کو دو دفعہ سلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ عزادارو، جب حبیب پہنچا ہے، امام سے گفتگو میں مصروف ہے، اتنے میں قمر بن ہاشم تشریف لائے، ایک جملہ کہا کہ حبیب، علی کی بیٹی زینب نے تجھے سلام کہا ہے۔ عزادارو، یہ سننا تھا حبیب زمین کر بلا کا خام اٹھا کے اپنے سر ملا کے کہا، آل محمد اس قدر مظلوم ہو گئے کہ علی کی بیٹی حبیب کو سلام کہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔